سنیچر 19 نومبر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی ڈرون گرانے کا پاکستان کا دعویٰ. پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کے سربراہ کے مطابق ڈرون کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کے بعد اسے گرا کر ملبہ قبضے میں لے لیا گیا ہے. تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. کشمیر کے متنازع علاقے میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے انڈین فوج کے ایک ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فوجیوں نے اس ڈرون طیارے کے ملبے کو قبضے میں لے لیا ہے. پاکستانی فوج کی طرف سے جاری ہونے والی تفصیلات کے مطابق اس کوئٹ کاپٹر کو لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی فوجی آگاہی پوسٹ نے فائرنگ کر کے نشانہ بنایا. پاکستان کے زیر حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2012 سے سن 2015 تک 3 سال کے مختصر عرصے کے دوران تقریباً 2.25 لاکھ پاکستانی وطن واپس آئے ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں عبید ملک.
پاکستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے بتایا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایران کے علاوہ جن ملکوں سے پاکستانیوں کو نکالا گیا ہے ان میں عمان، یونان، برطانیہ اور ملیشیا شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 2,42,870 پاکستانی وطن واپس آئے ہیں جن میں اکثریت مزدوروں کی تھی. خلیج تعاون کونسل میں شامل ملکوں سے زیادہ تر سیکیورٹی خدشات کی بنا پر پاکستانیوں کو نکالا گیا تھا. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سن 2007 سے جون 2015 تک 5 لاکھ افراد کو پاکستان واپس بھیجا گیا.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے الزام لگایا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دوسری جانب سے انڈین فوج نے گولہ باری کی ہے جس کے نتیجے میں ایک بھائی اور دو بہنیں اور ایک کزن ہلاک ہو گئے ہیں. مظفرآباد سے اورنگزیب جرال.
مقامی حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے کچھ دیر پہلے ضلع کوٹلی میں کھئیریٹا سیکٹر میں ان کے مطابق شہری آبادی پر گولہ باری شروع کی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ضلع بمر میں چھم اور سمانی سیکٹرز جبکہ وادی جیلم میں چکوٹھی سیکٹر میں بھی ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں سمانی سیکٹر میں اب تک 2 افراد زخمی ہوئے ہیں.
یمن میں سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد نے حوثی جنگجوؤں کے خلاف جاری جنگ میں 48 گھنٹے کے سیز فائر کا اعلان کیا ہے جبکہ باغیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. تفصیلات شجاع ملک سے.
سعودی عرب کے خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ یمن میں حکومت کے حلیف سعودی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی کی جا رہی ہے. حکومتی ذرائع اور حوثی باغیوں کی جانب سے اشارہ دیا گیا ہے کہ جنگ بندی کی کامیابی کی صورت میں اس کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. جنگ بندی کے دوران یمن کے جنوب مغرب میں محصور علاقوں میں امدادی سامان پہنچانے کے عمل کا بھی آغاز کیا جائے گا.
شام کے شہر حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پہ حکومتی فورسز کی جانب سے 5ویں روز بھی شدید بمباری جاری ہے. برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری کے مطابق حالیہ کارروائی میں 6 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. مشرقی حلب کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں روس کی جانب سے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں ہسپتالوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے جس کے بعد تمام ہسپتالوں نے اپنی خدمات عارضی طور پر معطل کر دی ہیں. اقوام متحدہ کے عالمی ماحولیاتی مذاکرات کے اگلے سربراہ نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بحر الکاہل کے جزائر کو عالمی تپش کے اثرات سے بچائے. تفصیلات ظفر سید سے.
مراکش میں ماحولیات کے بارے میں ہونے والے مذاکرات کے اختتام پر بات کرتے ہوئے فیجی کے وزیر اعظم فرینک بائنامارا نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی فریب نہیں ہے. امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہد کیا ہے کہ وہ امریکہ کو پیرس ماحولیاتی معاہدے سے نکال دیں گے اور اقوام متحدہ کے عالمی تپش کے بارے میں تمام پروگراموں کی فنڈنگ روک دیں گے. تاہم فیجی کے وزیر اعظم نے اگلے برس ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس کے صدر کا عہدہ قبول کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ اپنے شکوک و شبہات سے نکل آئیں.
ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور کے میں ملک کے وزیر اعظم نجیب رزاق کا نام مبینہ طور پر مالیاتی اسکینڈل میں آنے کے بعد ہزاروں لوگ سڑک پہ نکل آئے ہیں، ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. حزب اختلاف کے رہنماؤں کی گرفتاری اور سڑک پہ کھڑی رکاوٹوں کے باوجود لوگوں کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف ریلی نکالی جا رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے اس ریلی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، جبکہ سرکاری خبر رسائی ادارے کا کہنا ہے کہ مظاہرے کی جگہ پہ 7,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ عراق کے شہر موصل میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں 7 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ کرد ذرائع کے مطابق یہ ہلاکتیں اس وقت ہوئیں جب موصل پہ دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کی کارروائی کے دوران عراقی حکومت کی فورسز نے ایک بار پھر پیش قدمی شروع کی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
تمہارا نام کیا ہے بسنت؟
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔
وہ آ گیا، دیکھو وہ آ گیا۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
بالی ووڈ کی چٹپٹی خبریں اور گوسپ سنیے ہر سنیچر کی شام سیربین میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ پاکستان نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے پاس ایک بھارتی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں براہ راست اسلام آباد، جہاں سے نامہ نگار آصف فاروقی ہمارے ساتھ ہیں۔ آصف، تفصیل بتائیے۔
پاکستانی فوج کے ترجمان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک بھارتی کواڈ کاپٹر، یعنی کہ جو 5 پروں والا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، وہ لائن آف کنٹرول پر جو کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع سرحد ہے اس کے اوپر پرواز کر رہا تھا اور وہ پاکستانی سرحد کے اندر 60 میٹر تک داخل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کو پاکستانی فوج کی طرف سے فائرنگ کر کے گرایا گیا ہے اور وہ پاکستان کے علاقے میں اس کا ملبہ گرا ہے، جس کو پاکستانی فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اور فوجی ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک طرح کی سرحدی خلاف ورزی ہے جو بھارت کی طرف سے کی گئی ہے۔
تو آصف، آئی ایس پی آر نے تو یہ دعویٰ کیا ہے، کیا کوئی آزاد ذرائع سے بھی کچھ سامنے آیا ہے اس سلسلے میں؟
نہیں عمر، ابھی اس واقعے کو 2 سے 3 گھنٹے ہوئے ہیں اور یہ بہت دور افتادہ علاقہ ہے جو سرحدی مقام ہے، وہاں پہ ابھی تک آزاد ذرائع سے یا مقامی ذرائع سے یا ایون پولیس کے ذریعے بھی اس طرح کی کوئی اطلاع جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے۔ ابھی تک جو بھی سورس ہے وہ پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان ہی ہے۔
تو کیا یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے ایسا؟
نہیں، ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پاکستانی فوج نے اسی طرح سے بھارتی کواڈ کاپٹر جو ہے اس کو گرایا تھا اور اس کے بارے میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ جاسوسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر آج کل کشیدگی چل رہی ہے لائن آف کنٹرول پر پاکستانی اور انڈین فوج کے درمیان، دونوں طرف سے فائرنگ بھی ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے اسی طرح کی ایک فائرنگ میں 7 پاکستانی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے اور وہ اس لیے ہوئے تھے کہ ایک گولہ براہ راست ان کی پوسٹ کے اوپر آ کر گرا تھا۔ تو یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ جو آپ کی مخالف ہے اس کی پوسٹ کس جگہ پہ ہے، وہاں پہ کتنے لوگ ہیں۔ تو آج کل کے دور میں اس طرح کی اگر آپ کو کواڈ کاپٹر جیسے ایک بے ضرر سا ایک کھلونا نما چیز ہے، اگر اس کے ذریعے آپ کو یہ انفارمیشن مل سکے کہ جو دشمن کی پوسٹ ہے وہ کہاں پہ ہے اور وہاں پہ کتنے فوجی ہیں اور وہاں پہ کیا حفاظتی انتظامات ہیں، تو یہ بہت بہت اہم اور حساس معلومات ہے۔ اور اس طرح کی معلومات کے لیے، جاسوسی کے مقاصد کے لیے اگر اس کو استعمال کیا جا رہا تھا تو یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی ہوا تھا اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا تھا اور پاکستانی فوج نے اسی طرح کے کواڈ کاپٹر گرایا بھی تھا۔
اسلام آباد سے آصف فاروقی، ان تفصیلات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ادھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی گولہ باری سے 4 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ مظفر آباد سے صحافی اورنگزیب جرال کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے آج بعد دوپہر ضلع کوٹلی کے کھوئی رٹا سیکٹر میں ان کے مطابق شہری آبادی پر گولہ باری شروع کی۔ حکام کے مطابق بھارتی فوج نے گولہ باری کے دوران مارٹر کا استعمال کیا، جس سے کچھ مارٹر کے گولے کھوئی رٹا کے گاؤں کیری میں 3 گھروں پر گرے، جس کے نتیجے میں ایک بھائی، ان کی 2 بہنیں اور ایک کزن ہلاک ہو گئیں جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے چاروں بچوں کی عمریں 4 سے 15 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ بھی مرنے والوں کے عزیز ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو مقامی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے جہاں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حکام کے مطابق ضلع بمر میں چھم اور سمانی سیکٹرز جبکہ وادی جیلم میں چکوٹی سیکٹر میں بھی ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں سمانی سیکٹر میں اب تک 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سول و فوجی حکام کے مطابق پاکستان کی فوج بھی بھارتی فائرنگ اور گولہ باری کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ ان کے مطابق چکوٹی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے قریب واقع تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی کے دوران بھارتی فوج کی گولہ باری سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور ورکنگ باؤنڈری پر اب تک 28 عام شہری، 10 فوجی اور 1 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق بھارتی فوج کی گولہ باری کے نتیجے میں سرحدی علاقوں سے ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔ بھارتی حکام کے مطابق حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستانی فوج کی فائرنگ اور گولہ باری سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اب تک 24 افراد ہلاک، جن میں 13 فوجی و نیم فوجی اہلکار جبکہ 11 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔
مظفر آباد سے یہ تھے صحافی اورنگزیب جرال۔ اور اب سربین کے دیگر موضوعات۔ حکومت پاکستان کی طرف سے حال ہی میں شائع کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2012 اور 2015 کے دوران تقریباً 2.25 لاکھ پاکستانی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں سے نکالے جانے کے بعد اپنے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنتے ہیں فراز ہاشمی سے۔
پاکستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹیڈ پریس نے لیبر مائگریشن فرام پاکستان اسٹیٹس رپورٹ سن 2015 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایران کے علاوہ جن ملکوں سے پاکستانیوں کو نکالا گیا ان میں عمان، یونان، برطانیہ اور ملائیشیا شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 2,42,877 پاکستانی، جن میں اکثریت مزدوروں کی تھی، وہ پاکستان واپس آئے ہیں۔ خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے نکالے جانے والوں میں اکثریت روزگار کے متلاشی مزدوروں، نیم ہنرمندوں اور چھوٹے تاجروں اور بزنس مینوں کی تھی، جبکہ ایران سے واپس بھیجے گئے افراد میں وہ لوگ شامل تھے جو غیر قانونی طور پر یونان اور اس سے آگے یورپ جانے کے لیے پاکستان سے نکلے تھے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سب سے زیادہ پاکستانی سن 2014 میں پاکستان واپس بھیجے گئے تھے، جب 73,000 پاکستانی وطن واپس لوٹے تھے۔ خلیج تعاون کونسل میں شامل ملکوں سے زیادہ تر سیکیورٹی خدشات کی بنا پر پاکستانیوں کو نکالا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے برسوں میں اس رجحان میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، اور اس کی وجہ سے انسانوں کی سمگلنگ اور غیر قانونی طور پر مشرق وسطی اور مغربی ممالک میں جانے والے پاکستانیوں کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے جرائم اور منشیات کی روک تھام کے ادارے کے مطابق غیر قانونی طور پر ملک چھوڑنے والوں میں اکثریت کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہروں گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین، ڈیرہ غازی خان اور ملتان سے ہوتا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سن 2007 سے جون سن 2015 تک 5 لاکھ پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے پاکستان واپس بھیجا گیا۔ غیر قانونی یا سفری دستاویزات میں مسائل کے باعث سن 2005 سے سن 2015 کے 10 برس میں 9 لاکھ سے زیادہ پاکستانی پکڑے گئے۔ فراز ہاشمی، بی بی سی نیوز۔
لاکھوں پاکستانیوں کے بیرون ملک سے واپس آنے کے پاکستان کی معیشت پر اثرات اور اس بارے میں حکومتی اقدامات پر بات کرنے کے لیے اقتصادی امور کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خلیق قیانی اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ خلیق، پہلے تو یہ بتائیے کہ سرکاری سطح پر ان لوگوں کی مشکلات کے حل کے لیے کس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں؟
دیکھیں، فی الحال ایسی کوئی کنسرٹڈ ایفرٹ نظر نہیں آئی ہمیں جس سے کہ یہ پتہ چلے کہ جو لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے یا ان کو یہاں امپلائمنٹ دینے کے لیے کوئی باضابطہ کوئی ایفرٹ کی جا رہی ہو۔ اور چونکہ پچھلے عرصے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی تھیں تو اس میں یہ جو لیبر فورس اور اس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں یہ وفاق سے ڈیوالو ہوئے ہیں پروونسز کو، تو اس کی وجہ سے بھی ایک لیک آف کوآرڈینیشن بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی سطح کے اوپر کوئی ایسے معاملات نظر نہیں آتے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ جو لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں ان کو کیسے یا امپلائی کیا جائے یا ان کو کیسے سیٹل کیا جائے.
تو دفتر خارجہ یا حکومت کی طرف سے مسلمان ملکوں کے ساتھ خاص طور پہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی کہ بھئی کیوں نکال رہے ہیں وہ پاکستانیوں کو؟
دیکھیں پچھلے تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے جو وہاں کی کمپنیاں یو اے ای میں یا سعودی عرب میں خاص کر جو ان کو مسائل پیش آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ امپلائمنٹ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس میں یہ حکومت نے ان کے ساتھ کچھ بات کیا تھا کہ پر کچھ پیک اپ تو کیا تھا لیکن وہ اس حد تک لمیٹڈ تھا کہ جی ان کے جو ڈیوز باقی ہیں وہ ان کو دیا جائے یا ہیومینیٹیرین اسسٹنس ان کو اگر چاہیے ہو تو وہ ان کو دیا جائے یا ان کو وہاں سے کسی طرح سرکاری خرچے کے اوپر یا پاکستان واپس کیسے لایا جائے. تو اس قسم کے جو یعنی انیشیل لیول کی چیزیں تھیں وہ ہو رہی تھی. باقی جو آج جیسے آپ ساری دنیا میں ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جہاں بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بڑے بڑے لے آفس بھی کر رہی ہیں تو لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
تو خلیق ان لوگوں کی جو رقوم ہیں جو باہر بیرون ملک پاکستانی ہیں اس وہ تو خاصا اہم حصہ ہیں پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر کا. تو اگر ان کی تعداد کم ہو رہی ہے بیرون ملک تو ظاہر ہے کہ پاکستان بھیجنے والی رقوم میں بھی کمی آئی ہوگی.
جی ڈیفینیٹلی سب سے بڑا انفیکٹ جو پاکستان کو جو ایکسٹرنل سیکٹر میں جو سپورٹ مل رہی تھی وہ یہی انہیں فارن جو ایکسپیکٹریٹس ہیں ان کی طرف سے مل رہی تھی. لاسٹ ایئر آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ تقریباً 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان کو آئی تھی اور انہیں لوگوں نے خاص کر جو سعودی عرب میں سب سے زیادہ سعودی عرب سے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد یو اے ای میں اور پھر اس کے بعد جا کے کہیں امریکہ سے یا یو کے سے ریمیٹنسز آتی ہیں. تو سب سے زیادہ جو امپیکٹ آیا ہے وہ سعودی عرب سے اور یو اے ای سے ہی آتا ہے. تو اس دفعہ اگر ہم دیکھیں تو 20 ارب کے مقابلے میں یعنی پچھلے سال پہلے 4 مہینے میں جو پاکستان میں ریمیٹنسز آئی تھیں تقریباً 6.5 ارب بھی آئی تھی تو اس دفعہ انہیں 4 مہینوں میں تقریباً 4.2 بلین کی آئی ہیں. تو تقریباً 4.25% کی ڈکلائن ہے. اس کا امپیکٹ پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑا سیریس ہے کیونکہ ایکسپورٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈکلائن پہ ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اگر یہ ریمیٹنسز جو پچھلے 8-10 سال میں کنٹینیوسلی گرو کر رہی تھیں تو پہلی دفعہ یہ سال ہے جس میں پہلے 4 مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈکلائن آئی ہے اور پہلے 1-2 مہینے میں خاص کر اگست میں تو تقریباً 13-14% کی کمی ہوئی تھی. تو یہ اس کا واقعی میں ایک ایکسٹرنل سیکٹر پہ بھی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ بھی اثر پڑے گا اور اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ پھر وائڈ رینجنگ ہے.
اسلام آباد سے خلیق کیانی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد امریکہ میں بھی آباد ہے. امریکہ کے شہر نیو یارک میں صرف پاکستانیوں نے نہیں بلکہ وہاں عمومی طور پر مسلمانوں نے ایک ریلی نکالی ہے جس میں نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں مسلمان شہریوں میں پائے جانے والے خدشات کے اظہار کے ساتھ نئی حکومت سے تعاون کی پیشکش بھی کی گئی ہے. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
مسلمانوں کی یہ ریلی نیو یارک کے بروکلن علاقے میں کونی آئیلینڈ ایونیو کے اس علاقے میں منعقد کی گئی جسے لٹل پاکستان بھی کہا جاتا ہے.
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم.
جمعہ کی نماز کے بعد مکی مسجد کے سامنے اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مسلم تنظیموں کے نمائندوں نے کہا کہ امریکہ مسلمانوں کا بھی گھر ہے اور وہ اس ملک سے کہیں نہیں جا رہے.
امریکہ از اور ہوم اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. دیٹس آل وی نیڈ ٹو ڈو ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ کاؤنٹر دی ہیٹ ود لو.
ون نیشن یو ایس نامی تنظیم کے ندیم میاں کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی مہم کے دوران جو بیانات دیتے تھے ان پر عمل نہیں کر پائیں گے.
الیکشن جیتنے کے لیے بہت ساری امپوسیبل سٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں ڈفرنٹ کمیونٹیز کو اجاگر کرنے کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کوئی اس طرح کا کوئی سالڈ قدم اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس طرح سرویلنس لگائی جائے یا مسجدیں بند کی جائیں یا دیواریں بنائی جائیں یا مسلم جو ہیں ان کے گلے میں ٹیگ لگایا جائے.
کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نامی ایک امریکی مسلمانوں کی تنظیم کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی جیت کے بعد سے اب تک امریکہ بھر میں مسلمانوں کے خلاف 100 سے زائد نسل اور مذہب کی بنا پر کیے گئے حملوں کے واقعات درج کیے گئے ہیں. مسلمانوں میں خوف ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار سنبھالیں گے تو کس قسم کی پالیسیوں پر عمل کریں گے. پاکستانی نژاد امریکی ذیشان احمد ریلی میں ایک پوسٹر تھامے کھڑے تھے جس پر لکھا تھا کہ مسلمان بھی امن چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں
قوم میں ڈر یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو پروفائل کریں گے, جو کہ انہوں نے اپنی کمپینز میں بولا ہے کہ وہ پروفائل کریں گے, مسلمان کی رجسٹریشن کریں گے مسلمانوں کو, جو کہ ان کے سمجھتے ہیں کہ وہ سارے ہی مسلمان ایک ہی پکچر کے دوران وہ ٹیررسٹ لگتے ہیں, وچ از ناٹ ٹرو. تو وہ اس لیے بہت ضروری ہے ان کو بتانا کہ سارے مسلمان ایک جیسے نہیں ہیں, مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں.
لیکن بروکلن میں ریلی کے دوران کئی شرکا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے تعاون کی بھی بات کی.
امریکن آئین کی اور اس کے انصاف اور برابری کی اعلیٰ اقدار ہے, ان کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ چانا بشانا چلنا ہوگا کہ ہم نئی جو حکومت آئی ان کے ساتھ ہیں. اس میں کوئی ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی تعصب یا کوئی نسلی امتیاز رکھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم اس گورنمنٹ کو بھی سب کو اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں.
اور کچھ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو سرے سے خارج کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. پاکستانی نژاد امریکی راجہ رزاق ٹرمپ کے بارے میں کہتے ہیں
بائی دا ٹائم ہی ول ٹیک اوتھ آئی تھنک اس کے بعد وہ اچھا ڈلیور کریں گے. اس کا بھی کنسٹرکشن کا بزنس ہے, میں بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہوں, تو ہم لوگوں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, تو وہ برا بندہ نہیں ہے, بہت اچھا بندہ ہے, ہمیں امید اچھائی کی رکھنی چاہیے. دیکھو وہ اگر یہ نعرے نہ لگاتا تو وہ کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکتا تھا. اس نے نعرہ لگایا, اس نے دیکھا کہ اس کو اٹینشن میڈیا کی مفت میں مل رہی ہے, تو اس کے دوبارہ نعرے ہو گئے نا, اور اسی نعرے نے اس کو وائٹ ہاؤس میں پہنچا دیا.
لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کئی سخت گیر دائیں بازو کے نظریے رکھنے والے لوگوں کو اپنی انتظامیہ کے لیے منتخب کر رہے ہیں, اس سے بھی بہت سے لوگوں میں خوف اور بے چینی ہے. ان میں سب سے زیادہ مائیکل فلن کے بارے میں خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں, جن کو ٹرمپ نے اپنا قومی سلامتی کا مشیر منتخب کیا ہے. مائیکل فلن کے کچھ اسلام مخالف بیانات کی بھی چرچا ہے, جس سے مسلمانوں میں تشویش پائی جاتی ہے. مائیکل فلن کو سینٹ میں منظوری بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ کینسس کے مائیک پومپیو کو سی آئی اے کا ڈائریکٹر منتخب کیا گیا ہے. پومپیو نے بھی مسلمانوں کے خلاف بیانات دیے تھے. سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے نامزدگی کے بعد مائیک پومپیو کو تو سینٹ سے منظوری لینا ضروری ہوگا.
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی. اور اب ایک اور بین الاقوامی موضوع. اقوام متحدہ کے عالمی ماحولیاتی مذاکرات کے اگلے سربراہ نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بحر الکاہل کے جزائر کو عالمی حدت کے اثرات سے بچانے کے لیے کوششیں کریں. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ وہ امریکہ کو پیرس ماحولیاتی معاہدے سے نکال لیں گے. تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی نازیہ گلزار.
مراکش میں دو ہفتے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد شرکاء نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اگلی ماحولیاتی کانفرنس کے لیے کون سے اقدامات کیے جائیں. کانفرنس کے صدر صلاح الدین مظہر نے معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا
شرکا نے تعمیری انداز میں بہت محنت کے ساتھ کام کیا, مذاکرات بہت سنجیدہ ماحول میں ہوئے اور میں خوش ہوں کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچے. اب تمام شریک ممالک کو اس معاہدے پر عمل درآمد کرنا ہوگا.
انہوں نے مزید کہا
ماحولیاتی کانفرنس کا پیغام نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بالکل واضح ہے, ہم آپ کی دانش مندی اور عزائم پر انحصار کرتے ہیں. عالمی برادری اپنے سیارے کے مستقبل کو ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے.
مذاکرات کے اختتام پر بات کرتے ہوئے فجی کے وزیر اعظم فرینک بائنی ماراما نے کہا کہ جزائر کو امریکہ کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی دوسری جنگ عظیم کے دوران تھی. انہوں نے اگلے برس ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس کے صدر کا عہدہ قبول کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ اپنے شکوک و شبہات سے نکل آئیں.
I again appeal to the president-elect of the United States, Donald Trump.
میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے پر ماحولیاتی تبدیلی کو انسان کے ہاتھوں بنایا ہوا فریب کہنے کے موقف سے دستبردار ہو کر قیادت کا ثبوت دیں. اس کے برعکس عالمی سائنسی اتفاق رائے یہی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ بہت حقیقی ہے اور ہمیں تباہی سے بچنے کے لیے زیادہ فیصلہ کن طریقے سے عمل کرنا ہوگا.
ٹرمپ نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ امریکہ کو پیرس ماحولیاتی معاہدے سے نکال دیں گے اور اقوام متحدہ کے عالمی تپش کے بارے میں تمام پروگراموں کی فنڈنگ روک دیں گے. فجی کے وزیر اعظم نے امریکی عوام کو براہ راست مخاطب کر کے کہا کہ وہ عالمی تپش کے باعث اونچی ہوتی ہوئی سطح سمندر کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی مدد کو آئیں.
ہم بحر الکاہل والے باقی دنیا کی طرح امریکہ سے ماحولیاتی تبدیلی پر قیادت، عہد اور مدد کی اپیل کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے دوسری جنگ عظیم کے تاریک دنوں میں امریکہ کی جانب دیکھا تھا۔
ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پیرس میں ہونے والے معاہدے پر لگ بھگ 200 ملکوں نے اتفاق کیا تھا، جس کے تحت مضر گیسوں کے اخراج میں قابل ذکر حد تک کمی کے لیے اقدام کیے جانے ہیں۔ ہائیڈروجن، فلورین اور کاربن ڈائی آکسائڈ وہ گیسیں ہیں جو عالمی حدت میں اضافے کی ایک اہم وجہ ہیں۔
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار، اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ پر جو خبریں سب سے زیادہ اس وقت پڑھی جا رہی ہیں ان میں ہے 3 سال کے دوران 2.5 لاکھ پاکستانی وطن واپس، سیربین میں آپ نے اس کی تفصیل سنی۔ دوسرے نمبر پر ہے رنبیر کے لیے نہ دیپکا ٹھیک تھیں نہ قطرینہ، اور تیسرے نمبر پر ہے انڈیا کی جانب سے ایل او سی پر فائرنگ، 4 بچے ہلاک۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
بات بی بی سی کے ساتھ،
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف، اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کرائسٹ چرچ میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 129 رنز بنائے ہیں۔ اس طرح پاکستان کی مجموعی برتری صرف 62 رنز کی ہے اور اس کی صرف 3 وکٹیں باقی ہیں۔ پاکستانی بالرز کی عمدہ بالنگ کے نتیجے میں آج نیوزی لینڈ کی ٹیم 200 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ راحت علی نے 4 جبکہ سہیل خان اور محمد عامر نے 3-3 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ پاکستانی بیٹس مینز نے آج پہلے 50 اوورز میں صرف 80 رنز اسکور کیے، جو 15 سال میں اس کا کسی اننگز کے پہلے 50 اووروں میں بنایا گیا سب سے کم سکور ہے۔ ادھر انڈیا نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 98 رنز بنائے اور انگلینڈ پر 298 رنز کی برتری حاصل کر لی، جبکہ دوسری اننگز میں اس کی 7 وکٹیں باقی ہیں۔ کپتان وراٹ کوہلی نے 56 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے، جبکہ مرلی وجے 3، پجارا 1 اور راہل 10 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس سے قبل انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 255 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ بین سٹوکس نے 70 رنز کی اننگز کھیلی۔ انڈیا کی جانب سے روی چندر اشون نے پہلی اننگز میں انگلینڈ کے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم کے ہاتھوں 5 ون ڈے میچز کی سیریز کے آخری میچ میں بھی 5 وکٹوں سے شکست ہو گئی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 220 رنز بنائے، جبکہ نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر 39ویں اوور میں پورا کر لیا۔ لندن میں ہونے والے ٹینس کے ATP ورلڈ ٹور فائنلز میں آج ٹاپ سیڈ اینڈی مرے پہلا سیمی فائنل کینیڈا کے میلوش راونچ کے خلاف کھیل رہے ہیں، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں 5 مرتبہ کے چیمپئن اور ٹینس کی عالمی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر موجود نوویک جوکووچ کا مقابلہ جاپان کے کئی نشی کوری سے ہے۔ اگر جوکووچ یہ ٹائٹل جیت جاتے ہیں تو وہ ٹینس کی عالمی رینکنگ میں ایک بار پھر پہلے نمبر پر آ جائیں گے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ ممبئی میں معروف مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مراکز پر انسداد دہشت گردی پولیس کے چھاپے۔ کیا سرحدی گاندھی باچا خان کا فلسفہ عدم تشدد دور حاضر میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو اور فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آنے کو ہے۔ پروگرام کے نصف پر خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
کشمیر کے متنازع علاقے میں لائن آف کنٹرول پر پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے انڈین فوج کے ایک ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے الزام لگایا ہے کہ لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب سے انڈین فوج نے گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں 4 بچے مارے گئے ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2012 سے سن 2015 تک 3 سال کے مختصر عرصے کے دوران تقریباً 2.25 لاکھ پاکستانی وطن واپس آئے ہیں۔ یمن میں سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے حوثی جنگجوؤں کے خلاف جاری جنگ میں 48 گھنٹے کے سیز فائر کا آغاز ہو گیا ہے۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ملک کے وزیر اعظم نجیب رزاق کا نام مبینہ طور پر مالیاتی اسکینڈل میں آنے کے بعد ہزاروں لوگ سڑک پہ نکل آئے ہیں۔
نادیہ سلیمان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین میں اس خبر کی تفصیل کہ بھارت میں انسداد دہشت گردی پولیس نے ممبئی میں ملک کے معروف مسلم مذہبی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کے 10 مراکز پر چھاپے مارے ہیں۔ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم نے بتایا۔
اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے خلاف نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کل ایک مقدمہ قائم کیا تھا ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت، اور ان کے خلاف بنیادی الزام یہ ہے کہ وہ مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں اپنی تقاریر کے ذریعے اور مذہبی جذبات بھڑکائے ہیں انہوں نے۔ اس سلسلے میں این آئی اے نے ان کے خلاف ایک مقدمہ قائم کیا ہے، اور کل پولیس نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے تمام دفاتر بمبئی میں اور مہاراشٹر کے دوسرے شہروں میں جو ہیں انہیں سیل کر دیا تھا۔ اس سے پہلے منگل کو وفاقی حکومت نے کابینہ کے ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر پابندی لگائی جائے، اور یہ جو آج چھاپے مارے گئے ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ میری اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے میڈیا ایڈوائزر عارف ملک سے اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ چھاپے صبح تقریباً 6 بجے شروع ہوئے تھے اور شام کو تقریباً 6-6:30 بجے تک جاری رہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا مواد انہوں نے اگر سیز کیا ہے تو اپنے ساتھ لے گئے ہیں یا کچھ ڈاکیومینٹس لے گئے ہیں، لیکن عارف ملک کا کہنا یہ ہے کہ پولیس نے یہ دفاتر پہلے ہی سیل کر دیے تھے، اس وجہ سے یہ پراپرٹیز جو ہیں یا 8-10 مقامات جہاں پر یہ ریڈز ہوئی ہیں وہ پہلے سے ہی پولیس کے کنٹرول میں تھیں۔
تو سہیل، جن الزامات کا آپ نے ذکر کیا یہ کب اور کن بنیادوں پر سامنے آئے تھے؟
یہ کیس زیادہ سرخیوں میں جولائی میں آیا تھا جب ڈھاکہ میں دہشت گردوں نے ایک کارروائی کی تھی جس میں جہاں تک مجھے یاد ہے شاید 27 لوگ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ الزام سامنے آیا تھا کہ حملہوروں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریروں سے تحریک حاصل کی تھی، تو بنیادی طور پر اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک خود کچھ حملوں کی وکالت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ وہ جہاد کا رخ کریں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا خود یہ کہنا تھا اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا تھا دبئی سے کہ انہوں نے کبھی کسی ایسی سرگرمی کی حمایت نہیں کی، اور اگر ان کی تقاریر کو پورے سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو وہ اس کی حقیقتاً سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔
تو سہیل، یہ بتائیے کہ کیا ان کے ادارے یا خود ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے کسی قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے؟
عمر، ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے تو تمام الزامات کی تردید کی گئی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھی میں نے ان کے میڈیا ایڈوائزر عارف ملک سے بات کی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی 2012 کے بعد کوئی نیا کیس بھی رجسٹر نہیں ہوا تھا ان الزامات کے سلسلے میں جن کی بنیاد پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن اب این آئی اے نے ظاہر ہے کہ کل وہ کیس رجسٹر کر لیا ہے جس کی بنیاد پر یہ پابندی عائد کی گئی تھی، اور اب یہ کارروائی آج کی گئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بیان بھی جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ اس فیصلے کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے، لیکن عمر، خود ڈاکٹر ذاکر نائک کئی مہینوں سے انڈیا میں نہیں ہیں، اور عارف ملک نے مجھے بتایا تھا کہ کم سے کم فروری تک ان کا واپس لوٹنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔
دلی سے یہ تھے نامہ نگار سہیل حلیم، اور اب پاکستان چلتے ہیں جہاں صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ ضلع ڈیرہ بگٹی میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 3 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
بلوچ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق ان افراد کی ہلاکت ڈوئی ورڈ اور پتھر نالا کے علاقے میں ہوئی۔ ترجمان نے الزام عائد کیا کہ سیکورٹی فورسز نے ان علاقوں میں عام آبادیوں کے خلاف کارروائی کی، جس میں ایک خاتون سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ ڈوئیوٹ اور اس کے گرد و نواح میں سیکورٹی فورسز نے جو کارروائی کی اس کے حوالے سے فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے میڈیا کو معلومات فراہم کی گئی۔ ایف سی کے ترجمان کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق ڈوئیوٹ کے علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ اس اطلاع پر فرنٹیئر کور نے وہاں کارروائی کی، جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دو عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ ایف سی کے ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کا تعلق کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی سے تھا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسند سیکورٹی فورسز اور گیس کی تنصیبات پر حملوں کے علاوہ دیگر تخریبی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ دوسری جانب کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان نے بھی مقامی میڈیا کو سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان کے مطابق اس علاقے میں سیکورٹی فورسز عام آبادیوں کے خلاف کارروائی کر رہے تھے۔ ترجمان کے مطابق تنظیم کے کارکنوں نے ڈوئی ورڈ کے علاقے میں سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں فورسز کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا گیا۔ ترجمان کے مطابق اس جھڑپ میں تنظیم کے دو کارکن ہلاک ہو گئے۔ سرکاری سطح پر اس علاقے میں فورسز کو کسی نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، جبکہ سرکاری حکام عام آبادیوں کے خلاف کارروائیوں کے الزامات کو بھی مسترد کرتے رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
گزشتہ صدی میں فلسفہ عدم تشدد کے علم بردار معروف پختون رہنما عبدالغفار خان کی خدائی خدمتگار تحریک کی عہد حاضر میں کیا اہمیت ہے، اور اپنی جنگجویانہ فطرت کے لیے مشہور پختون عوام کو انہوں نے کس طرح عدم تشدد پر قائل کیا؟ اس موضوع پر یہاں لندن کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز یا سوئس میں منعقدہ ایک سیمینار کی رپورٹ اطہر کاظمی کی زبانی۔
متحدہ ہندوستان کے لیے سرحدی گاندھی اور اپنے پیروکاروں کے لیے باچا خان کے نام سے جانے جانے والے عبدالغفار خان انڈیا کی تحریک آزادی کے چند اہم ترین رہنماؤں میں سے ہیں، مگر تقسیم ہند کے بعد وقتی سیاسی مفادات اور تنگ نظری کے سبب بعض حلقوں نے پاکستان میں ان کی شخصیت کو مسخ کر کے پیش کیا۔ گزشتہ شام برطانیہ میں غیر سرکاری تنظیم بلومزبری پاکستان نے باچا خان کا فلسفہ عدم تشدد، خدائی خدمتگار تحریک اور عصر حاضر کے عنوان سے سوئز میں ایک مذاکرے کا اہتمام کیا تھا۔ صوبہ سرحد اور موجودہ خیبر پختونخوا میں باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک پر ایک کتاب کی مصنفہ ڈاکٹر موکو لیکا بینرجی کا کہنا تھا کہ یہ ایک عظیم عوامی تحریک تھی جس کے پیچھے باچا خان کی شخصیت اور ان کی فکری توانائی کار فرما تھی۔
He was going to start opening schools. They were called Azad schools and he joined hands with Haji Turangzai.
انہوں نے جگہ جگہ جا کر آزاد اسکول کے نام سے بنیادی تعلیمی ادارے قائم کیے، انگریز استعمار کے خلاف شعور بیدار کیا اور ساتھ ہی لوگوں کو اپنے گاؤں دیہات کی صفائی کی تحریک دی۔
We'll get rid of the British. Let's just clean up village first. So he pick up the nearest broom and start sweeping the village.
نوبل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی کے والد ضیاء الدین یوسف زئی نے کہا کہ ان کی اپنی ذہنی نشوونما بھی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو خدائی خدمتگار تحریک کا حصہ تھا، اس لیے جب سوات میں تشدد کے خلاف حکومت نے انہیں لشکر بنانے کا کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔
And my father used to tell me the stories of Pacha Khan.
میرے والد مجھے باچا خان کے قصے سنایا کرتے تھے۔ اگر باچا خان نہ ہوتے تو میں انتہا پسند بن چکا ہوتا۔ اگر آج میں عدم تشدد کا حامی، امن پرست اور محبت کا قائل ہوں تو یہ سب باچا خان کی وجہ سے ہے۔
مذاکرے میں شرکا کی جانب سے اٹھائے گئے ایک نقطے پر کہ باچا خان پاکستان کے مخالف تھے، اے این پی برطانیہ کے صدر جاوید اخوندزادہ نے کہا کہ باچا خان نے پاکستان کی مخالفت کبھی نہیں کی، وہ ہندوستان کی تقسیم کے مخالف تھے کیونکہ ان کے خیال میں ہندوستان کی تقسیم مسلمانوں کے مفاد میں نہیں تھی۔ باچا خان نے عدم تشدد کا تصور کس سے لیا اور پھر پختون معاشرے میں اس کی ترویج کیسے ممکن ہوئی؟ مذاکرے میں موجود بی بی سی پشتو کے داؤد اعظمی کہتے ہیں،
باچا خان کے عدم تشدد کے فلسفے کی بنیادیں چار تھی۔ چار چیزوں سے انہوں نے انسپریشن یا الہام لیا تھا۔ ایک تو اسلام، اور خصوصی طور پر پیغمبر اسلام کی 13 سالہ مکی زندگی۔ وہ بار بار اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام سے عدم تشدد سیکھی ہے۔ اور پھر تصوف، جو کہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں بہت عام تھا اور اب بھی ہے، وہ بھی امن کا پرچار کرتے ہیں صوفی لوگ۔ تیسرا انسپریشن بدھزم تھا، کیونکہ اسلام سے پہلے اس علاقے میں بدھزم ایک بہت بڑا مذہب تھا، ان کے اثرات اب بھی کلچر میں کچھ تک ہیں۔ اور چوتھا انسپریشن پشتونولی میں ننوات یا معافی کا کنسیپٹ تھا. اور بادشاہ خان نے اپنے لوگوں سے یہ بات کی کہ دشمن کا مقابلہ پرامن طریقے سے کرنا یہ بھی پشتونولی ہے. تو میرے خیال میں یہ بات غلط ہے کہ بادشاہ خان نے عدم تشدد کا فلسفہ یا آئیڈیالوجی گاندھی سے سیکھا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے کانگریس سے کچھ ٹیکٹکس سیکھیں کہ ایجیٹیشن، سول ڈسوبیڈینس کس طرح کیا جائے، لیکن آئیڈیالوجی ان کا اپنا تھا، اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو قبول کیا.
ڈاکٹر مکولیکا بینرجی کے مطابق افغانستان کے شہر جلال آباد میں اپنی تدفین کی وصیت بھی منقسم ہندوستان میں اقلیتوں کے خلاف جاری مختلف طرح کے تشدد کے خلاف ان کا پرامن احتجاج تھا. اطہر کاظمی، بی بی سی نیوز، لندن.
اور اب دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے 8 نومبر کی شب اچانک 501,000 کے نوٹوں پر پابندی عائد کر دی. تقریباً 15 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے 500 اور 1,000 کے نوٹ بھارت میں چلن میں ہیں. یہ تمام نوٹوں کا 85% ہیں. مودی نے اپنے ایک حکم سے 85% روپے ردی میں بدل دیے. وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اس قدم کا مقصد کالے دھن یا بلیک منی کو ختم کرنا ہے. کیا اس قدم سے واقعی کالے دھن پر قابو پایا جا سکے گا؟ کالا دھن عموماً جائز آمدنی سے حاصل ہونے والی رقم پر ٹیکس نہ ادا کرنے سے بنتا ہے. ابتدائی طور پر یہ نقدی کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اب لوگ مختلف وجوہات سے نقدی رکھنا پسند نہیں کرتے اور وہ ان رقوم کو کاروبار، جائیدادوں اور دوسرے بزنس میں لگا دیتے ہیں. اس طرح یہ کالا دھن معیشت میں متحرک رہتا ہے. ایک جائزے کے مطابق 15 لاکھ کروڑ روپے میں تقریباً 3 لاکھ کروڑ روپے کالے دھن کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن بیشتر اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ نقدی کی شکل میں کالے دھن کی مقدار اس سے بہت کم ہے. گزشتہ 10 دنوں سے کروڑوں لوگ نئے نوٹ حاصل کرنے اور پرانے نوٹ جمع کرنے کے لیے بینکوں کے باہر قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی باری کا گھنٹوں تک انتظار کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہی علاقوں میں افراتفری مچی ہوئی ہے. حکومت نے اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کی یومیہ حد 2,000 مقرر کی ہے. لوگوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت کے اس قدم کو سیاسی قرار دے رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد کالے دھن پر قابو پانا نہیں ہے، لیکن مودی حکومت اسے ماسٹر اسٹروک کے طور پر پیش کر رہی ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مودی حکومت نے یہ غلط اندازہ لگایا تھا کہ چند ہی دنوں کے اندر پورے ملک میں نئے نوٹ لوگوں تک پہنچ جائیں گے اور ماحول نارمل ہوتے ہی حکومت یہ دعویٰ کر سکے گی کہ ملک سے کالے دھن اور جعلی نوٹوں کا چلن ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. بڑے نوٹوں پر پابندی کے 10 دن گزر جانے کے بعد بھی بینکوں کے باہر لوگوں کی قطاریں چھوٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں. مختلف تجزیوں اور رپورٹوں کے مطابق بھارت کے سیاستدانوں، سرمایہ کاروں، تاجروں اور بڑے بڑے لوگوں نے 50 سے 80 لاکھ کروڑ روپے غیر ملکی بینکوں میں جمع کر رکھے ہیں. بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور میں غیر ممالک سے کالا دھن ملک واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بظاہر ابھی تک اس سلسلے میں کوئی جامع قدم نہیں اٹھایا گیا ہے. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کا ٹیکس نظام انتہائی فرسودہ اور غیر مؤثر ہے. اس میں اصلاح اور شفافیت کے ذریعے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. گزشتہ مالی برس میں صرف 5 کروڑ لوگوں نے ٹیکس ریٹرن بھرا تھا، جو کہ پوری آبادی کا محض 4% ہے. ٹیکس کے نظام میں بہتری اور اسے سہل بنا کر بہت کم وقت میں ٹیکس ریٹرن بھرنے والوں کی تعداد 4% سے بڑھا کر 25 سے 30% تک پہنچائی جا سکتی ہے. سرکاری اہلکاروں کے اختیارات محض انتظامی پہلوؤں تک محدود کر کے سرکاری محکموں میں رشوت خوری پر قابو پایا جا سکتا ہے. بدعنوانی روکنے کے لیے انتخابی اخراجات کی ذمہ داری حکومت کو دینے کی سفارشیں بھی کی جا رہی ہیں. مودی حکومت نے بڑے نوٹوں پر پابندی ایک ایسے وقت میں لگائی ہے جب اتر پردیش اور پنجاب میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں. مودی کی حریف جماعتیں ملائم سنگھ کی سماجوادی پارٹی اور مایاوتی کی بہوجن سماج پارٹی نے اپنی انتخابی مہم شروع ہی کی ہے. ان انتخابات میں کئی 1,000 کروڑ روپے کی جائز اور ناجائز رقم صرف ہوتی ہے. نوٹوں پر پابندی کا مقصد ان دونوں حریف جماعتوں کو سیاسی چوٹ بھی پہنچانا ہو سکتا ہے. اتر پردیش کے انتخابات بی جے پی کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ماضی میں دنیا کے کئی اور ملکوں میں بھی بعض حکمرانوں نے مروجہ کرنسی کی جگہ اچانک ایک نئی کرنسی چلانے کا قدم اٹھایا تھا، لیکن یہ سبھی تجربات ناکام ثابت ہوئے تھے. مودی نے ملک کے عوام سے دسمبر تک کا وقت مانگا ہے. ان کا خیال ہے کہ بڑے نوٹوں پر پابندی سے اس مدت میں ملک کی معیشت سے کالا دھن ختم ہو جائے گا. حکمراں جماعت کے وزراء اس قدم کی کامیابی کا پہلے سے ہی اعلان کرنے لگے ہیں. وزیراعظم کو ملک کی تاریخ کا سب سے اہل اور سب سے ایماندار رہنما قرار دیا جا رہا ہے، لیکن عوام انہیں کس طرح دیکھ رہی ہے یہ جاننے میں ابھی ذرا وقت لگے گا. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
اور اب ایک مرتبہ پھر امریکہ چلتے ہیں، جہاں نیو یارک کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر فعال ٹرمپ یونیورسٹی سے متعلق 3 مقدمات میں $2.5 کروڑ کی مفاہمت کر لی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، شجاع ملک کی زبانی۔
یونیورسٹی کے سابق طلبہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمات دائر کیے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مخصوص اساتذہ سے ریئل اسٹیٹ بزنس کے راز سکھانے کے لیے ان سے $35,000 وصول کیے گئے، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں سکھایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان الزامات سے انکار کرتے تھے اور انہوں نے عہد کیا تھا کہ ان مقدمات میں وہ کبھی بھی مفامہت نہیں کریں گے۔ اس کیس پر سمجھوتا کرنے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کو نیو یارک کے اٹارنی جنرل نے حیران کن تبدیلی اور طلبہ کی بڑی جیت قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاملے میں جعلسازی کے 3 مقدمات کا سامنا تھا، جن میں الزام لگایا گیا تھا کہ کیلیفورنیا اور نیو یارک میں واقع ان کی یونیورسٹی نے طلبہ کو گمراہ کیا اور ان سے جو وعدے کیے گئے تھے انہیں پورا نہیں کیا۔ یہ یونیورسٹی 2010 میں بند کر دی گئی تھی۔ اس معاملے سے متعلق 3 مقدمات سن 2010 میں دائر کیے گئے تھے، ان میں سے 2 سین ڈیگو کی عدالت میں تھے جبکہ 1 نیو یارک میں۔ سین ڈیگو کی عدالت میں یہ کیس 28 نومبر سے شروع ہونے والا تھا۔ اس مقدمے کی سماعت جس جج نے کرنی تھی وہ فریقین پر زور دیتے رہے تھے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی شجاع ملک۔ سربین ابھی جاری ہے۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
پانچ سال پہلے میری بیوی مر گئی تھی، تب سے میں سٹک گیا ہوں۔
ہے کیا کہا آپ نے؟ سٹک گئے ہیں؟ تبھی تو ایسے وقت میں لوگوں سے اپنی فلم دیکھنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب، کیش نہ ملنے پر انڈیا میں کتنا کلیش ہو رہا ہے جانتے ہیں نا آپ؟ لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو جائیں گے نا فلم دیکھنے۔ یقین نہیں آئے تو فرحان اختر سے پوچھ لیں کہ راک آن 2 کا کیا حال ہوا ہے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عالیہ بھٹ کو کیسا دلہا چاہیے؟ رنویر سنگھ اتنا خوش کیوں ہیں؟ اور ارجن رام پال کیوں ہے پریشان؟
جو دل سے لگے اسے کہہ دو ہائے 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 ہائے، جو دل نہ لگے اسے کہہ دو بائے 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 بائے۔
جنرل نالج کے حوالے سے عالیہ بھٹ کو اکثر مذاق کا ٹاپک بنایا جاتا ہے، لیکن عالیہ ہے کہ بنداس انداز میں ہر سوال کا فٹافٹ جواب دیتی ہیں۔ اب جب ان سے پوچھا گیا کہ بیبی آپ کس طرح کا دولہا پسند کریں گی، تو سنیے ان کا کیا کہنا تھا۔
جیون ساتھی ہاٹ ہو یا نہ ہو، اچھا ساتھی ہونا چاہیے، فنی ہونا چاہیے، ریسپانسیبل ہونا چاہیے اور سویٹ ہونا چاہیے، اور مجھ سے بہت پیار کرنا چاہیے۔
اڑے دل بے فکر ہے، انداز میں نکلے اڑے۔
रणवीर सिंह की फिल्म बेफिक्रे रिलीज होने से पहले ही चर्चा में है। क्यों? इसका अंदाजा फिल्म का ट्रेलर देखकर हुआ कि इसे कंटेम्पररी लव स्टोरी क्यों कहा जा रहा है। रणवीर जी, सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं?
यार देखिए, उन्होंने पिक्चर देखी है और हमें सर्टिफिकेट भी दे दिया, यूए।
क्या बात है, तालियां!
सर्टिफिकेट हाथ में आ गया जी, बड़ी खुशी की बात है। लड्डू बांटेंगे हम बाद में, बाहर कैलोरी कॉन्शियस के लिए बिना घी के लड्डू। अगर इफ यू गो टू सी द विजन ऑफ द फिल्म मेकर मिस्टर आदित्य चोपड़ा इन हिज वेरी फर्स्ट एसेट दैट ही रिलीज लबो का कारोबार, इट्स एन अटेम्प्ट टू शो अ किस इन अ वेरी डिफरेंट वे।
नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई।
ये तो कमाल हो गया भाई, बॉलीवुड में इस वक्त सीक्वल बनाने का जमाना है। दबंग 2, फोर्स 2, तुम्बिन 2, रॉक ऑन 2। ओ, रॉक ऑन से याद आया कि अर्जुन रामपाल इंडिया में नोटबंदी से खासे परेशान हैं। लेकिन अर्जुन ये बताएं कि आपकी फिल्म ने कितने नोट बनाए?
देखिए, हिंदुस्तानी नहीं कमा रही है इस वक्त, तो रॉक ऑन कैसे कमाएगी? लोगों के पास पैसे नहीं है घर पे, तो आई थिंक लास्ट थिंग जो था अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से रॉक ऑन एक बहुत अच्छी फिल्म थी और जिनके पास अभी भी कुछ पैसे हैं तो जाके देखिएगा प्लीज। मगर टाइमिंग जो थी बहुत बुरी टाइमिंग थी किसी भी फिल्म के लिए, सिर्फ रॉक ऑन के लिए नहीं, जो इतने भी फिल्में रिलीज हुई थी या फिर थिएटर्स में भी थे, सबके बिजनेस को अफेक्ट हुआ
है। जो मैंने देखा तुम्हें, जो मैंने जाना तुम्हें, जो मैंने देखा तुम्हें, जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया।
जी हाँ, इन्हें देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। इंडिया की सबसे पहली मिस यूनिवर्स यानी हसीना ए कायनात सुष्मिता सेन जितनी खूबसूरत 1994 में मिस यूनिवर्स बनने के वक्त थी, उतनी ही खूबसूरत आज भी हैं। खूबसूरती का राज क्या है?
Eat right, sleep right, drink a lot of water, और जहाँ पे मौका मिले वेट ट्रेनिंग के लिए अगर योगा के लिए। And I say that to everyone because जो हेल्थ आपके अंदर से आती है वो आप बाहर को कितना भी तराश लीजिए, that health is important.
सुष्मिता सेन ने हसीना ए कायनात बनने के बाद फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में दस्तक दी। फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, हाँ सुष्मिता का जादू जरूर चल गया।
जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो।
1999 में फिल्म सिर्फ तुम के लिए उन्हें कमर्शियल और क्रिटिकल क्लेम मिला। बाद आई बीवी नंबर 1, आंखें और मैं हूं ना। सुष्मिता यूं तो बहुत ज्यादा हिट फिल्में नहीं दे सकी, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइंस में शुमार की जाती हैं।
मैंने अपने करियर में कभी भी इतनी सारी हिट्स या इतने सारे ओवर द टॉप एक्सपेक्टेशंस के साथ फिल्म्स नहीं डिलीवर करने के बावजूद मुझे इतनी मोहब्बत मिली है लोगों से।
सलमान खान के साथ सुष्मिता की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया बॉक्स ऑफिस पर कामयाब थी और सलमान के साथ उनकी जोड़ी भी। सलमान से याद आया कि जिस तरह सलमान खान की शादी मीडिया और उनके फैंस में एक बड़ा टॉपिक है, वैसे ही सुष्मिता की शादी के बारे में भी अक्सर सवाल किए जाते हैं। तो सुष्मिता, शादी के बारे में क्या ख्याल है?
शादी एक ही बार करनी है और सोच समझ के करनी है, क्योंकि एक हफ्ते की पार्टी के लिए जिंदगी भर और 7 जन्म इज अ बिग डिसीजन। सो ऑल द मदर्स आई नो इंक्लूडिंग माय ओन, दे आर ऑल वेटिंग दैट एट सम पॉइंट आई एम गोइंग टू फाइनली सेट ये वाला। मेरे लिए शादी एक ऐसा कमिटमेंट है जो इंसान खुद से करता है।
क्योंकि आप किसी के साथ भी जिंदगी भर मोहब्बत भरी बटरफ्लाइज इन योर स्टमक वाली फीलिंग के साथ नहीं जी सकते. दैट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस. यू हैव टू कीप ट्राइंग टू कीप इट गोइंग. एंड आई रियलाइज हम शादी जब करते हैं हम खुद से वादा करते हैं कि अब मैंने ये निभानी है कुछ होगा.
फिल्म समय फिलहाल और चिंगारी जैसी विमेन ओरिएंटेड फिल्मों से सुष्मिता को क्रिटिकल अक्लेम मिला. तो सुष्मिता आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं?
मैं ये शुरू से कहते आ रही हूँ कि एक पान वाले से लेके एक प्रेसिडेंट मुझे हर कोई इंस्पायर करता है. यू नो इफ यू हैव ट्रेमेंडस फेथ व्हिच आई डू आई बिलीव एवरी पर्सन दैट्स टॉकिंग टू मी हैज गॉट अ मैसेज फॉर मी. मैं सुनती सब की हूँ करती अपनी. सो दैट्स बीन द स्पेस आई हैव बीन इन. लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली किल मी फॉर इट. मदर टेरेसा आई विल बिगिन विद हर.
सेन ने बहुत कम अरसे में बतौर सिंगल मदर एक बच्ची को गोद लेकर तारीख रकम की. तो ये बताएं कि सिंगल मदर होने का कोई नुकसान भी है क्या?
Your children's friends call you auntie. Oh, you're like too young to be like an auntie. But no, if you ask me, there is no such concept. There's only the best. It's beautiful being a mother.
तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें? हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें? तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे? हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे?
एक जमाना था जब सुष्मिता सेन का नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ भी जोड़ा जाता था जिस पर उन्होंने वजाहत पेश की थी.
इट इज नॉट ट्रू. आई एम नॉट गेटिंग मैरिड. वसीम इज अ वंडरफुल मैन. गॉड ब्लेस.
मुझको
सुष्मिता सेन इस वक्त चाहे बड़े पर्दे पर ज्यादा नजर ना आती हूँ लेकिन उनकी शख्सियत और अंदाज आज भी लोगों को उनकी जानिब खींचता है.
जो भी लिखा है दिल से जिया है ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे. ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे.
यू आर नॉट अ रॉ ऑफिसर और ऐसे मिशन के लिए तुम ट्रेंड भी नहीं हो.
जो ट्रेंड थे वो क्या जिंदा है?
तुम ईस्टर्न यूरोप इंचार्ज केके के साथ वहां जाओ.
तुम्हें लगा कोई मेल ऑफिसर होगा?
हाँ.
तो तुम लड़कियों को काबिल नहीं समझते?
मैं बस इतना समझता हूँ कि केके आदमी का भी नाम हो सकता है.
और अब बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म की. तो इस हफ्ते आई है जॉन अब्राहम की फिल्म फोर्स 2. आइए पूछते हैं अर्णब बैनर्जी से कि फिल्म कैसी रही.
मजा तो आया क्योंकि एक्शन है और भरपूर एक्शन है. खास तौर से फर्स्ट हाफ में एक हॉलीवुड की तरह बनाने की कोशिश की है. कहीं ना कहीं प्लॉट बहुत ज्यादा मजेदार नहीं है. यानी कहानी कुछ है ही नहीं. इतना वीक प्लॉट होने की वजह से एक मजा जो है पूरी तरह से नहीं आता है. जॉन की जबरदस्त बॉडी है लेकिन शायद इतना ज्यादा उन्होंने स्टेरॉइड्स ले लिया है कि वो इतने ज्यादा फूल गए हैं. एक बॉडी बिल्डर की तरह से नजर आते हैं. हालांकि उनको ये रोल सूट किया है. कम बातें करते हैं, एक्शन ज्यादा करते हैं, चेस करते हैं, पिटाई करते हैं, भागते हैं और हर तरह से मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं जैसा कि अक्सर हम ऐसी फिल्मों में देखना चाहते हैं.
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप. कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा. तो अब मैं चलती हूँ. अगले हफ्ते फिर आऊंगी ताजा गॉसिप्स के साथ. इजाजत दे. खुदा हाफिज.
फोर्स एक आवाज है. तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज. 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा. तो चिल्लाओ.
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
और बॉलीवुड की दुनिया से ये खबर भी कि करीना कपूर बॉलीवुड में गॉसिप क्वीन के नाम से मशहूर हैं और यूं भी वो बिला झिझक और बेबाक अंदाज में अपने ख्यालात के इजहार से ज़रा नहीं कतराती. इसकी तफसील पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर. सैरबीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبد الوہاب، پروڈیوسر اطہر کاظمی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈومینک ڈلاگی اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
کشمیر کے متنازع علاقے میں لائن آف کنٹرول پر پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے انڈین فوج کے ایک ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2012 سے سن 2015 تک 3 سال کے مختصر عرصے کے دوران تقریباً 2.25 لاکھ پاکستانی وطن واپس آئے ہیں۔ یمن میں سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے حوثی جنگجوؤں کے خلاف جاری جنگ میں 48 گھنٹے کے سیز فائر کا آغاز ہو گیا ہے۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ملک کے وزیراعظم نجیب رزاق کا نام مبینہ طور پر مالیاتی اسکینڈل میں آنے کے بعد ہزاروں لوگ سڑک پہ نکل آئے ہیں، ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شام کے شہر حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں حکومتی فورسز کی جانب سے شدید بمباری جاری ہے۔ عراق کے شہر موصل کرد ذرائع کے مطابق نام نہاد دولت اسلامیہ کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں 7 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔